الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين ہمیں اگلی چار رکعتوں میں انشاءاللہ تین سورتیں پڑھنی ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. یہ مقام قرآن حکیم کا بڑا اہم مقام ہے اور وہ منتخب نصاب کے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا اس کے بہت اہم دروس میں سے، اور یکے بعد دیگرے یہ جو چار سورتیں ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ تقابل، یہ چاروں صورتیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ حدید سے، جو ام المسبحات ہے. سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 مکی صورتیں ہیں. ان میں کی جامع ترین صورت ہم پڑھ چکے سورہ حدید، جسے ام المسبحات بھی کہا جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ چند پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو ان صورتوں میں مشترک ہیں. ان ساری ہی صورتوں کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 4 سال. بنیادی طور پر خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن یہود کا تذکرہ بکثرت ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھے، لہٰذا انہیں قرآن حکیم بطور نشان عبرت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بہت ہی چہیتی قوم سمجھتے تھے اللہ کی. نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ الفاظ قرآن میں 2 مقامات پر ہم نے پڑھے. یہ ان کا ظلم تھا کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں. اور اول تو ہمیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، اگر ڈالا بھی گیا اشک شوئی کے لیے تو لن تمسن النار الا ایام معدودہ، تو گنتی کے چند دن، اس سے زیادہ نہیں. اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے خاصا جھنجھوڑنے کا انداز سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھا، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی آ جائے گا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، ایمان محکم کیوں نہیں رکھتے اللہ پر. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دونوں آیات ہم نے سورہ حدید میں پڑھی تھی. اے مسلمانوں، تمہیں روپیہ پیسہ مال و دولت اتنا محبوب کب سے ہو گیا کہ اسے خرچ نہیں کرتے ہمارے دین کے لیے، ہمارے رستے میں؟ یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے، زجر کا انداز ہے. باقی یہ کہ ابھی سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ باتیں وہ درمیان میں آ بھی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے. یہ ماضی کا صیغہ، گویا کہ اس وقت سے لے کے جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، کمال حکمت والا. دیکھیے پہلی آیت میں جو جوڑا گیا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس دور میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں اس دور میں مدینہ میں اچھی خاصی بڑی تعداد منافقین کی بھی موجود تھی، اور ان کا بنیادی فیچر یہی تھا، قول و فعل کا تضاد، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. منافقت کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے. فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے. کبر وقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا یہ طرز عمل کہ کہو وہ جس پر خود عمل نہ کرو، دوسروں کے لیے جو ہے واضح نصیحت لیکن اپنے آپ کو بھول گئے. پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ میں، جہاں یہودیوں کے اوپر فرض قرارداد جرم عائد کی گئی ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تلقین کرتے ہو نیکی کی، واضح نصیحت، خیر کے کاموں کے لیے ترغیب دیتے ہو، ابھارتے ہو، ان میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، خرچ کرے اللہ کے رستے میں، اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سب سے بڑا چور. یہی وجہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ میں جو آئی تھی آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. دائی کے لیے گویا کہ اس کی دعوت جو ہے بالکل زیرو ہو جائے گی اگر لوگوں کو اس کے عمل میں وہ کردار یا وہ رنگ نظر نہ آئے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا. اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہو لیکن ساتھ اعمال صالحہ، شریعت کا پابند. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیوں کہتے ہو وہ بات اس پر عمل نہیں کرتے. کبورا مقتل، مقتل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف غصے کے لیے نہیں، بیزاری، اللہ تعالیٰ کی بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا یہ طرز عمل. کو کہو وہ کہ جس پر عمل نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان لوگوں سے ہے کہ جو اس کے رستے میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھے ہوئے. اس لیے کہ اصل شے جو مطلوب ہے کیا ہے؟ جہاد کا کلائمیکس کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی عملی جدوجہد، اور اس میں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ بھی کرو. نقطہ آغاز وہی ہوگا کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع فرمان بناؤ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. لیکن جہاد کی بلند ترین سطح وہی ہے، قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یہ قتال کرتے ہیں اللہ کے رستے میں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا تلائی ہوئی دیوار. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا پہنچاتے ہو؟ بنی اسرائیل کی طرف سے بہت ایزا پہنچائی گئی حضرت موسیٰ کو. وہ بھی بہت بڑی ایزا تھی کہ جب 40 روز کے لیے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے کوہ طور پر، جب واپس آئے تو سامری نے جو ہے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا تھا اور قوم کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا. یہ ہے تمہارا خدا، اس سے مانگو. موسیٰ پتہ نہیں کہاں نکل گیا بیابانوں میں، پہاڑوں میں اپنے خدا کو تلاش کرنے. یہ ہے خدا تمہارا. اور لوگوں نے اس کی رائے کو قبول کیا اور بہت بڑی تعداد، تورات میں غالباً 40,000 کی تعداد آئی ہے ان افراد کی کہ جو بچڑے کی پرستش میں ملوث ہو گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور یہ قتل مردت کی سزا جو ہمارے دین میں بھی ہے، شریعت موسیوں میں تھی کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات اس قوم کے اوپر تھے، ظاہر ہے کہ ان کا بدلہ یہ دیا کہ صرف 40 دن کی ایبسنس، اور سامری جادوگر نے جو ہے اپنے پیچھے لگا لیا اور ایک بچڑا بنایا اور اس کی جو ہے عبادت میں، اس کی پوجا میں لگا دیا پوری قوم. ایک ایزا یہ تھی. لیکن سب سے بڑی ایزا کون سی تھی جو ہم نے پڑھی؟ غالباً سورہ مائدہ میں آئی تھی کہ جب عین وقت جہاد اور وقت قتال آیا تو اس پوری قوم نے کورا اور چٹا جواب دے دیا اللہ کے رسول کو، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یا موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم یہی بیٹھے ہیں. جب تک پہلے ان لوگوں کو شہر سے نکال باہر نہیں کرتے، اسے خالی نہیں کرتے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں. انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم یہاں کھیلنے والے نہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ظاہر جو پھر صدمے کی کیفیت ہوئی کہ اب تک تو چونکہ وہ مرحلہ جہاد یا قتال کا آیا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جیسے ہی آیا تو قوم نے بالکل جسے آپ کو یہ ننگا جواب دے دیا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم نہیں جائیں گے. رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار میرا اختیار تو اپنی جان پر ہے، یا میرے بھائی ہارون ہے، یا ان کے ساتھ چند افراد اور ہوں گے جو صادق الایمان تھے، باقی پوری قوم اس نے انکار کر دیا. لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. کن کن نازک مرحلوں سے بچا کر لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سر پٹ اپنے گھوڑے جو ہے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. تو قوم نے کہا انا لمدرکون, کہاں لا کر پھنسا دیا ہمیں موسیٰ, ہم تو پکڑے گئے مارے گئے, تمہارے کہنے میں آ کر نکل تو آئے اپنے گھروں سے, یہ کیا ہوا؟ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی کہ سمندر کو پھاڑ دیا اور بالکل خشک رستہ اللہ تعالیٰ کے سمندر کے جو جہاں پانی جو ہے ہزاروں لاکھوں سال سے پانی ہو تو وہاں کی زمین جو ہے بہت گدلی ہوتی ہے, دلدلی. لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں فنفلق, اور پھر وہ سمندر پھٹ گیا. وکان کل فرق التوج العظیم, اور ہر حصہ جو ہے سمندر کا وہ ایک پانی کے بہت بڑے تودے کی طرح کھڑا ہوا تھا, اور درمیان میں جو رستہ تھا بالکل صاف خشک. یہ معجزہ تھا, اس سے بڑی بات کیا ہوا؟ تو یہ اصل میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایذا میں آ جاتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم, تو گویا کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہی اور کفر یا شرک کے رستے پر نہیں ڈالتا, انسان اپنی آزاد مرضی سے اس رستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل کے لوگوں, میں اللہ کا رسول ہوں, فرستادہ ہوں تمہاری طرف, مصدقا لما بين يدي من التوراۃ, میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے اللہ کی کتاب تورات. میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا, آج بھی تورات کے الفاظ موجود ہیں کہ میں تو وہی شریعت موسوی ہے کہ جس کو ریوائیو کرنے کے لیے بھیجا گیا, بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد, اور میری بعثت کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں. یہاں کون مراد ہے؟ جن کا نام نامی احمد ہوگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد, گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے دو مقصد تھے, ایک تو وہ قوم بنی اسرائیل جو تورات کی تعلیمات کو بھلا چکی تھی ان کو دوبارہ یاد دہانی کرائی جائے, ان کی تجدید کی جائے, ریوائیول ہو ان کا, اور دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں ان کی آمد کی پیشن گوئی. اور حضور کا سن ولادت کیا ہے؟ 571 عیسوی. گویا کہ حضرت عیسیٰ کے سن ولادت کے 571 برس بعد حضور کی ولادت ہوئی. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين, اور جب آ گئے رسول ان کے پاس بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ, اس قرآن سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی؟ یا اگر ہم رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے حصے معجزے عطا کیے تھے, احیاء موتا, مردہ کو زندہ کر دینا. ایک شخص پیدائشی نابینا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدائشی نہیں ہے, اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ کی فضل سے, اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. تو اسی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, سب سے ٹاپ کے معجزات جو دیے گئے تمام انبیاء پر حضرت موسیٰ کو, احیاء موت قم باذن اللہ. کسی مردہ شخص سے سرحانے کھڑے ہو کر کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. قرآن میں ذکر ہے دو مقامات پر. تو ان لوگوں نے کہا حضرت سحر مبین, یہ تو جادو ہے, یہ تو کہ نظر بندی کر دیتے ہیں, کوئی شیخ بدہ راضی ہے, کوئی کرشمہ ہے جو دکھا رہے ہیں, باقی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اس سے بڑا افتراء جسے ہم شرک فی الذات کہتے ہیں, کریا ترین شرک. اور سورہ مریم میں ہم نے وہ آیات پڑھ لی ہے کہ اس نوع کے شرک پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور غصہ بہت بھڑکتا ہے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شک ہو جانے کو ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہیں. اتنا بڑا بہتان انہوں نے اللہ پر لگایا کہ اللہ کے بیٹا ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بھی اولاد ہے, اس کے بھی بیٹا ہے, تو اس سے بڑا استرا کیا ہوگا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام, جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا, شاعر بھی ہیں, کاہن بھی ہیں. مکی صورتوں میں بہت ہی تکرار کے ساتھ یہ مضامین ہم پڑھ چکے ہیں. اب تو ہمارا چونکہ بالکل آخری ایام ہے دور ترجمہ قرآن کے, تو صرف ریفرنس ہی کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کروں گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اور یہ پیش نظر تھا ان کے مشرکین مکہ کے غزوہ احزاب کے موقع پر, جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے. 12,000 کا لشکر آیا تھا اور خوب اچھی طرح اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ آج ہم نے شمع رسالت کو گل کیے بغیر نہیں جانا. یہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی, 12,000 کا لشکر, مدینہ کی تو کل آبادی 4-5,000 سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت. تو یہاں تو جسے آپ کہیے کہ مدینہ کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کیا ارادے لے کر آئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید حاصل ہوئی ہے, وہ رات میں تیز و تند ہوا چلی, جھکڑ چلے, ان کے خیموں میں آگ لگ گئی, دیگیں چڑھائی تھیں, انہوں نے 12,000 لشکر کو جو ہے فوڈ پرووائڈ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا, اس کے لیے کتنے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے. تو وہ آگ جو ہے ہوا کی وجہ سے پھیلی, خیموں میں آگ لگ گئی, بہت سے لوگ جو ہے وہ کچلے گئے, کچھ گھوڑے جو ہے بندھ کے ان کے سموں کے تلے آ کے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے. صبح جو ہے بتلا بالکل صاف تھا, گویا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں, 12,000 کا لشکر غائب. یہ اللہ کی طرف سے تائید تھی. سورہ احزاب کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے واقعات پڑھے. تو یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے اس نور توحید کو, لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, اس لیے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو اس کے بعد کسی اور نے, ان کے بعد کسی اور رسول نے آنا ہوتا تو بات دوسری تھی. ولو کرہ الکافرون, خواہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر. رسول سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور الہدا سے مراد قرآن حکیم. ودین الحق, اور ایک مکمل نظام زندگی جو قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تبیین موجود ہے اس پر محمدی میں صلی اللہ علیہ. یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہماری دین کی عمارت قائم ہے. قرآن تو ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا, لیکن جب تک آپ احادیث کو, حضور کے اسوے کو, ان چیزوں کو شامل نہیں کریں گے, دین کی تصویر تو مکمل نہیں ہوتی. نماز پنج وقتہ کو آپ ثابت نہیں کر سکتے صرف قرآن سے. پھر اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ فجر میں 2 فرض ہیں, ظہر میں 4 فرض ہیں, عصر میں 4 فرض ہیں, مغرب میں 3 فرض ہیں. کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ پھر نماز کی ہر رکعت کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر آپ نے قیام ہے, پھر رکوع ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر کھڑے ہوں گے, پھر سجدے میں جائیں گے, اور 2 سجدے کے درمیان میں چھوٹا سا وقفہ. یہ ترتیب کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں. سلو کما رأیتم منی اصلی, ہم تو محتاج ہیں جب تک گویا کہ احادیث اس کو ہم بمبا نہ قرار دیں دین کا, ہم تو نماز کو بھی قائم نہیں کر سکتے. لہذا آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ پرویز صاحب نے جو فکر پھیلائی تھی تو اس میں نماز سے مراد یہ پنج وقتہ نماز نہیں تھی. اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے, اقیم الصلاح, معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرو. باقی ہاں, اللہ کو یاد کرنا چاہیے صبح شام کو, صبح کے وقت یاد کر لے, کوئی شام کو یاد کر لے, لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز ضرور پڑھتے تھے, اس لیے کہ اگر نماز کا انکار کر دیا تو پھر تو دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جائیں گے نا. آخر یہاں ہمارے فقہا بھی ہیں، ہمارے دارالعلوم بھی ہیں، اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی خیر منائے، پھر تو گویا کہ کفر کا جو ہے لیبل اس کی پیشانی کے اوپر چسپا کر دیا جائے گا، اس کی ہمت تو کر نہیں سکے، لیکن اپنے وعظوں میں اور اپنے جو انہوں نے خطوط لکھے اس کے اندر اس بات کی تقریر کرتے رہے کہ نماز اصل میں معاشرے کو اصلاح کے اوپر رکھو، یہ ہے نماز معاذ اللہ. تو ہم نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کتاب کو اور اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دیکھیے رہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اور مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ. ہم اس فہرست میں آتے ہیں نا جسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، ہم اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی، بچا لے گی. اول تو تجارت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے ہر شخص کے لیے، کاروبار، ٹریڈنگ، بزنس، یہ تمام تجارت ہے نا. لیکن ہماری کل کی کل سوچ جو ہے، چونکہ مادہ پرستانہ، اس کا تانا بانا اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے، لہذا تجارت سے ہمارے ذہن میں تو مالی منفعت آتی ہے، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. یہ وہ تجارت ہے جو تمہاری آخرت کی زندگی کو درست کر دے گی، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتا علم رکھنے والے. تو معلوم ہوا کہ پیرامیٹرز جو ہیں اس تجارت کے وہ یہ دو ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان. صرف ایمان قولی نہیں، سورہ حدیب میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے، اللہ پر ایمان کا تقاضا پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو کسوٹیاں ہیں، ان دو پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ کے ہاں گارنٹی ہے کہ عذاب علیم سے چھٹکارا ہوگا. آخر اللہ نے عقل اور منطق دی ہے، کسی کام کے لیے دی ہے، دنیا میں تو ہم خوب استعمال کرتے ہیں اسے. ہم جانتے ہیں 2+2=4، لیکن ان چیزوں کے اوپر آ کر ہماری عقل اور ہمارے ذہن کو زنگ لگ جاتا ہے، سوچنے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل دو چار کی طرح کی بات ہے کہ اگر وہاں جہنم سے نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے، تو اس کے لیے یہ دو کسوٹیاں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان. یہ دونوں مل کر ایمان بن گئے اور ان کے تقاضے، اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہوں داخل فرمائے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، چشمے رواں ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہت ہی عمدہ عالیشان مساکن عطا فرمائے گا. مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ. اور جنات عدن کی اصطلاح آتی ہے ریزیڈینشیل گارڈنس، وہ بڑے وسیع و عریض باغات ہیں، جس طرح فارم ہاؤس ایکڑوں میں پھیلا ہوا کوئی فارم ہاؤس کا آپ تصور کیجیے، جس میں دنیا کی ہر سہولت نعمت موجود ہو. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آخرت پہ کیا کچھ دے گا اس کا تصور تو ہم نہیں کر سکتے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. واخرى تحبونها، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد بھی آئے گی اور قریب کی فتح ہے. یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان صورتوں کا، تمام صورتوں کا، سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً حضور کی مدنی زندگی کا نصف آخر ہے، اور اسی میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور کو فتح عطا فرمائی تھی مکہ پر. وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے اس بات کی مؤمنین کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے رسول کی مدد کرو، اللہ کا دین پامال ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، اپنے اوقات لگاؤ، اپنی صلاحیت، اپنے روپے پیسہ لگاؤ، یہ ہے اللہ کی مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا معنی؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. وہ مشن جو دے کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے کاندھوں پر کال رسالت والا، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، کھپاؤ گے، تو گویا کہ یہ اللہ کی مدد ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اس بڑے مقصد کے لیے، اس عظیم مشن کے لیے، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ آج اس کا دین پامال ہے. الارض للہ والحکم للہ، زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اسی کا قانون چلنا چاہیے. اللہ چاہے تو یہ کلمہ کن کہے گا، اللہ کا قانون جو ہے نافذ ہو جائے گا، تمام لوگ اللہ کے انتہائی فرما بردار بن جائیں گے. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن پھر میرا اور آپ کا امتحان کیا ہوا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس پر حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، انہوں نے لبیک کہا. اب ان حواریین کی تعداد کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں 72 تھی، بعض کہتے ہیں اس سے کچھ زائد تھی. بارک، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رفع آسمانی ہے وہ بھی عوائد عمری ہی میں ہو گئی تھی، غالباً 28 سال یا 26 سال یا زیادہ زیادہ شاید 32 سال کی ایک فگر آتی ہے. لہذا وہ عرصہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے 950 برس کا، اس کے مقابلے میں تو بہت کم عرصہ ہے. لیکن یہ کہ جو بھی حواریین تھے انہوں نے کہا، لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جنہیں حواریین کہا جاتا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور دوسروں نے کفر کیا. یہ کون تھے؟ یہود تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا یہ تو ایسا، مطلب اس کی ولادت ایسی ہو جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں، معاذ اللہ. اب وہ الفاظ میری زبان پر نہیں آ رہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہے. فائد الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے مدد کی اور تائید کی ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے مقابلے میں، کن کے مقابلے میں؟ یہودیوں کے مقابلے. فاصبحوا ظاہرین، اور بالآخر وہی غالب ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. مضارع میں دونوں چیزیں شامل ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. اور آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے چار موجود ہیں. کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. الملک، شہنشاہ ارض و سما. القدوس، انتہائی پاک، کسی عیب یا نقص یا کوتاہی کا ہم تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں کر سکتے. العزیز، غالب ہے، بالا دست ہے. الحکیم، انتہائی حکمت والا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اب یہ آیات وہ ہیں کہ جہاں میں بہت زور لگا کے آگے نکل رہا ہوں، اس لیے کہ فوراً رکنے کو چاہتا ہے کہ ان کی میں تفصیل بھی بیان کروں، اس کی حکمت کیا ہے، اگلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. لیکن دورہ ترجمہ قرآن ظاہر ہے کہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، بڑی تیزی سے بھی گزرنا ہوتا ہے. 3 صورتیں پڑھنی ہیں اور آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے. میرے پاس اپنے شیڈیول میں صرف 20 منٹ باقی ہیں، جس میں ہمیں بقیہ 2 صورتوں کا مکمل کرنا ہے. 12 کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہی ہے کہ جس نے امیین میں اپنا ایک رسول بھیجا جو انہی میں کا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ، جو اپنی قوم کو اس قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد شریعت ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اب یہ چار ڈائمنشنز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ آپ کا منہج، کہ آپ نے اللہ کا دین کیسے قائم کیا. عظیم ترین انقلاب تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا. ایک ہی فرد سے دعوت کا آغاز ہوا، اور اسی کی زندگی میں پورا انقلابی پروسیس جو ہے بالکل مکمل ہو گیا. نہ صرف مکمل ہو گیا بلکہ بیرون ملک جو ہے اس کی تفصیل بھی شروع ہو گئی. چشم فلک نے آج تک یہ نقشہ تو نہیں دیکھا, کتنے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر ہو گزرے, رسول ہو گزرے, لیکن ایک فرد سے دعوت کا آغاز ہونا, اسی کے لائف اسپین کے اندر دین کو غالب کر دینا, ایک ہی مثال ہے. یہی وجہ کہ عجیب غز نے جو کہا تھا کہ جہاں تک معاہدہ حسنہ کا تعلق ہے تو ہمارے نبی اور ہمارے رسول جیزس آف نظارت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی طرف اشارہ تھا اس کا, ان کے یہاں بھی بہترین مواعظ موجود ہیں, لیکن ان بنیادوں پر کسی ایک حکومت کو یا کسی ایک معاشرے کو قائم کر دینا, یہ کام پوری تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا, وہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے بڑا معترض ہے اعتراض کرنے والا اسلام کے اوپر, وہی کہہ رہا ہے وہ انکار من قبل لفی ضلال مبین, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے, بت پرستی تھی, بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہوگی. آخرین منہم لما یلحقوا بهم, اور کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے, گویا کہ بعد میں آنے والے دور جو آئیں گے دور عمر فاروقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصر کا علاقہ, شام کا علاقہ, لبنان کا علاقہ, یہ تمام کتنے وسیع و عریض ممالک ہیں, ان تمام ممالک پر اللہ کے دین کا جھنڈا غالب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو ان دو بعد میں آنے والے ہیں, وہ بھی گویا کہ آخری میں آ جائیں گے, وہ امید یہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں تھی, بعد میں آنے والے, بعد میں شامل ہونے والے. وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ العزیز ہے زبردست کمال حکمت والا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے. جو سورہ حجرات میں بھی ہم نے پڑھا تھا, بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, بدوؤں سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم ہمارے رسول پر جا کر اپنے اسلام کی دھونس جماتے ہو, احسان دھرتے ہو, تمہیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت کے لیے قبول فرما لیا. تو ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات دی گئی تھی, یہود مراد ہیں یہاں, اہل کتاب بنی اسرائیل, ثم لم یحملوها, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تورات کو تو انہوں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا تھا, ریشمی جو ہے وہ جزدان اس میں لپیٹ کر ان پر بھی رکھ دیا تھا, کھولتے ہوئے اسے چومتے بھی تھے, سب کرتے تھے, لیکن کتاب کے جو تقاضے تھے, کیوں نازل کی اللہ نے کتاب, اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ صرف ثواب کے ڈھیر لگانے کے لیے, یا ایصال ثواب کے لیے, یا اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے؟ یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا. تورات کی ہدایت کے مطابق اگر انہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو یہ گویا کہ تورات کی تکذیب کی ہے انہوں نے. آگے آ جائیں گے الفاظ. تو مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں ہم نے تورات دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تورات کے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا, کما مثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی اور شخص اگر ان لوگوں کے بارے میں کہے کہ وہ گدھے ہیں تو شاید یہ بات جو ہے وہ دوبارہ پلٹ دی جائے, لیکن یہاں تو اللہ کے کلام میں اشارہ ملا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا, وہ ہے کہ اس کتابیں سے کوئی حیوان جو ہے کتابوں سے نہ خود استفادہ کرتا ہے نہ کسی کو استفادہ کرنے دیتا ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. اللہ ایک تکذیب ہے, تکذیب عملی, ایمان تھا ان کا تورات پر لیکن اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی چند دن پہلے, ما آمن بالقرآن من استحل محارم, اس شخص کا قرآن پر ایمان ہی نہیں جس نے قرآن کے حرام کی اس شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دیا. بات ختم ہو گئی. تو بھی سمجھ القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بڑی بری مثال ہے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا, اب ذرا ایک آئینہ دکھا دیا گیا یہودیوں کو بھی, اے نبی ذرا ان سے کہہ دیجئے یہ جو یہودی ہیں انزام تم انکم اولیاء باللہ، تمہیں بڑا زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، ان کا قول موجود ہے دو مقامات پر قرآن میں، تمہیں یہ زوم ہے، تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے تم بڑے چہیتے ہو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ مِن دُونِ النَّاسِ، دوسرے لوگوں کے علاوہ اپنے بارے میں تمہیں یہ، جسے ہم بزوم میں خیش کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو لہذا تمہیں چاہیے تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت کا دروازہ وہ ہے کہ جسے گزرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ تو تم بھی مانتے ہو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس وجہ سے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ اب سلوک ہونے والا ہے، اپنی جو بدکاریاں ہیں، اپنے غلط اعمال جو ہیں، اپنی حرام خوریاں ہر شے ہے، پھر تورات کے اندر جو انہوں نے تحریف کر دی تھی، زمین و آسمان کا فرق ان کے معانی اور مفاہیم میں پیدا کر دیا تھا، تو وَلَئِ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی کمائی، جو گناہ انہوں نے کمائے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، اب وہ کیسے موت کی تمنا کرے، موت سے تو فرار ہے، اللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو، قرآن حکیم میں انہیں یہودیوں کا ذکر کیا گیا نا، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان یہودیوں میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 یا اس سے بھی زائد برس جو ہے زندگی کے مل جائے، یہ دنیاوی لذات جو ہیں اس طرح انہیں گھیر چکی ہے کہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، موت کا تصور سہانے روح، لیکن آگے پھر ایک بدیہی حقیقت کا ذکر کر دیا گیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی نے بتا دیجئے کہ وہ موت کے جس کے تصور سے تم کانپتے ہو اور اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تو تم سے ملاقات کر لے گی، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اس موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو بدکتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بہت سادہ الفاظ ہے، وہ تم سے ملاقات کر لے گی، مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد پھر تمہیں اس ذات کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا کہ جو ہر غیب اور شہادت کی جاننے والی ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں، حضرت لقمان کی وعظ و نصیحت بھی ہم نے پڑھی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے اس حقیقت کو جان لو، تمہارا عمل خواب وہ ایک ذرے کے ہم وزن ہو، رائی کے دانے کے برابر، اور تم نے کسی غار کی تہ میں جا کر کیا ہو، کہیں پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھے وہاں کیا ہو، اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ لے آئے گا، اللہ کے علم سے بات نہیں، تو عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال جو تم کرتے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، یہ سورہ جمعہ ہے، اس کا نام بھی الجمعہ ہے، اور پھر ایک اس کا دوسرا رکوع جو جمعہ کے احکامات سے متعلق ہے، اور جمعہ کی اصل غرض و غایت کیا ہے، تذکیر اللہ کی کتاب کے ذریعے، لہذا گویا کہ جو اصل منشا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الناس، لوگوں کی تذکیر فرمایا کرتے تھے، ویتلو کلام اللہ، اور اللہ کا کلام تلاوت کرتے تھے، ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی، اس طرح کی تفصیل کو جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی انہیں فتح ضرورت نہیں تھی، بات نکلتی تھی زبان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دل میں پیوست ہو جاتی تھی، تو جمعے کے اصل غرض و غایت تو یہی ہے ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اہل ایمان جب تمہیں ندا لگائی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، ظاہر جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف اور ہر نوع کی تجارت اور کاروبار چھوڑ دو، اب یہ خاص رحمت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہاں دورانیہ بڑا مختصر کر دیا گیا، جبکہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھے یہود بنی اسرائیل، ان کے لیے سبت کا دن جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک کے پورا دن، خواہ وہ 14 گھنٹے کا ہو خواہ 16 گھنٹے کا ہو، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کل کا کل وقت تھا اللہ کے ذکر کے لیے، کوئی کاروبار دنیا میں قطعاً حرام نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں دورانیہ بڑا ریڈیوس کر دیا گیا، جمعے کی نماز کے لیے جب پکارا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی در، فاسعوا الی ذکر اللہ، وہی تذکیر اللہ کے کلام کے ذریعے۔ لیکن اگر خطبات جمعہ کے اندر کوئی بات ہوں، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی بزرگوں کی روایات ہوں، کچھ اختلافی مسائل جو ہیں اس کا گویا کہ انر کور وہی ہو، اس کے کردود کی پوری گفتگو جو ہے وہ گھوم رہی ہو، تو ظاہر یہ پھر وہ غرض نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ جمعہ کے لیے، اس لیے کہ ہفتہ واری پروگرام ہے، اس کے لیے نہ آپ کو کسی تشہیر کی ضرورت ہے، نہ اشتہار دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی ایس ایم ایس کی ضرورت ہے، لوگ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے۔ اب وہ آتے ہیں عین عربی کے خطبے کے وقت، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اگر کسی کو تجربہ ہوا ہو تو سلائے اختلافی مسائل، کوئی قصے کہانیاں، کوئی بزرگوں کے واقعات، اس کے علاوہ ہاتھ پر لے ان کے کچھ ہوتا نہیں، جبکہ اصل شے کیا آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ بنیاد بنتی ہے، اس کے ذریعے تذکیر کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز کی ادائیگی مکمل ہو جائے تو پھر زمین میں منتشر ہو جا، وابتغوا من فضل اللہ، اب گویا کہ یہاں اجازت دے دی گئی کہ وہ دورانیہ ختم ہو گیا جس میں کاروباری دنیا بھی مطلقاً حرام تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک، اس کے بعد تو وقت ابو من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اپنی روزی تلاش کرو، کوئی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، کوئی فیلڈ میں جاتا ہے، اسے آزاد کی، وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں فلاح اور تمہاری کامیابی ہو سکے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو یا یہ کہ کسی کھیل تماشے کو تو اس کی طرف لپ کے، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک زمانہ تھا کہ جبکہ بہت ہی شدید قحط آیا تھا اور کھانے پینے کے لیے بھی گھروں میں جو ہے کوئی شے موجود نہیں تھی، تو اچانک جو ہے وہ قافلے کی، اور جمعے کا دن تھا، حضور خطبہ عشاء فرما رہے تھے، قافلے کی جو ہے اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں وہ بجنے لگی، لوگ فوراً متوجہ ہوئے کیا معاملہ ہے، پھر کسی نے خبر دی ہوگی کہ قافلہ آیا، ان کے پاس کوئی غلہ ہے، اب ہر شخص کو جلدی تھی کہ جلدی جا کر جو ہے وہ کچھ اس سے پہلے کہ وہ سارا ختم ہو جائے تو جا کر اپنا حصہ رسدی جو ہے وصول کر لے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن اس کی بڑی بہترین تعبیر کی ہے کہ جس طرح آج کل بھی عیدین کے موقع پر، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا ہے، آپ جمع ہوتے ہیں 7:30 بجے اگر عید کی نماز کا وقت ہے تو 7:30 بجے نماز ہو جائے گی، نماز ختم ہونے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے گمان کیا کہ شاید حضور کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہوگا، خطبہ بعد میں ہوتا ہو، لہذا یہاں اس میں پھر گویا کہ یہ تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ابھی خطبہ ہو رہا ہے، ابھی نماز ہونی ہے جمعے کی، اور صحابہ یا لوگ جو ہیں حضور کو کھڑا چھوڑ کر چلے جائیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ کہ کتنے لوگ گئے ہوں گے اس کی بھی کچھ رات نہیں، لیکن بارہ یہ کمزوری کا جو معاملہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، اے نبی کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس لحب سے بھی، یہ دنیا ہے ہی کیا، متاع غرور ہے نا، مثل الحیات الدنیا لہو و لعب و زینۃ اللہو العبد، کھیل تماشا، اور پھر یہ کہ تجارت اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اجر ہے، اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ جمعہ ختم ہوئی، اب سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ سورہ مبارکہ بھی بہت جامع ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی مرض ہوتا ہے نا، نفاق بھی اصل میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، جس کا ترجمہ عام طور پر روگ بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو گیا، مرض نفاق پیدا ہو چکا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کسی مرض کی وجوہات کیا ہے، ایٹیولوجی جسے کہتے ہیں، پھر یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی پروگنوسس کیا ہے، گویا کہ ایک موضوع کے اوپر جتنے جملہ موضوعات ہو سکتے تھے تو تمام کے تمام اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دیے گئے. اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم انك لرسول, اور اللہ سے بڑھ کر کون بہتر جانتا ہے, وہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, ایک گواہی ان منافقوں نے دی تھی اور دوسری گواہی اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. زبان سے تو یہ کلمہ ادا کر چکے ہیں کلمہ شہادت, لیکن دل میں ایمان نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول کے لیے ان کے دلوں میں نفرت موجود ہے, اس لیے کہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کسی لمحے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. چند گزرتے کہ چلو فوجی مہم ہے, فلاں رسبہ ہے, فلاں نکلنا, نکالو اپنا روپیہ پیسہ, نکالو اپنا مال. اب ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام تو یہی تھا کہ جنہیں اپنے جسم و جان عزیز ہے, اپنا مال و منال زیادہ عزیز ہے, تو ان کے دل میں کہاں سے محبت ہوگی حضور کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ, ان لوگوں نے تو اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا, اس لیے کہ ان کی عام بات کا تو اعتبار ہے ہی نہیں, لہذا اس کے اوپر وہ قسم بھی کھا لیتے تاکہ ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے. فصدوا عن سبیل اللہ, لہذا خود بھی روکتے ہیں اللہ کے رستے سے اور لوگوں بھی روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. وہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صادق الایمان لوگوں کی طرح حضور کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو, لیکن یہ بجائے آگے بڑھنے کے پوچھے ودرا کرتے ہیں, رک جاتے ہیں. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ احزاب, ان منافقین کا کردار جو ہے وہ تو حضور کی ہجرت کے دو برس بعد ہی غزوہ احد کے موقع پر آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا نا, منافقوں کا سردار, یہ میدان احد میں اپنے ساتھ 300 منافقین کو, 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ آیا, اور اس سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ نچلے درجے کی یہ کمینی حرکت کا آپ تصور نہیں کر سکتے, عین میدان جنگ سے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے. گویا کہ حضور نے ان کو ہجرت فرمائے ابھی صرف دو برس ہوئے ہیں, اور اس دوران بھی وہ جو 1000 نکلے تھے مقابلے کے لیے ان میں سے 300 وہ تھے جو منافقین تھے. کتنی بڑی تعداد. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ اصل میں جو ان کے اندر یہ بودا پن اور جو بزدلی پیدا ہوئی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے, یہ ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. یہاں کفر جو ہے وہ اصطلاحی کفر نہیں ہے, کوئی منافق بھی علل اعلان جو ہے دائرہ اسلام سے باہر نہیں گیا, کوئی ایک بھی مثال نہیں. ان کا کردار, ان کے قول و فعل کا تضاد, فتنہ انگیزیاں, یہ چیزیں وہ تھی کہ جنہوں نے انہیں ہائی لائٹ کر دیا, نمایاں کر دیا منافق ہے. لیکن حضور نے اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی اے منافق کہہ کے نہیں پکارا, یہ آپ کی شرافت اور مروت. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام منافقین کے بارے میں حضور کو بتا دیا تھا, ان کے نام حضور کے علم تھے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے پھر کفر کیا, یہ معنوی کفر, دین کے تقاضوں کو ادا نہ کرنا یہ معنوی کفر ہے, اصطلاحاً کفر نہیں ہے. جس طرح حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر, اس کسوٹی کو لے کر اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس میں سے تو 80% تو کافر ہو جائیں گے, کہ جس شخص نے بھی نماز ترک کی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. یہاں کفر کون سا ہے, اصطلاحی کفر مراد نہیں ہے. صرف نماز نہ پڑھنے پر آپ کسی شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے, حقیقی کفر. کیا اس کا ایمان کیا ہے, جو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے اس کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہے تو باقی اور کیا وہ تقاضے پورے کرے گا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. فہم لا یفقہون, اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تن و توش, ان کے جسم, ان کا لباس, ان کا مال و دولت, ظاہر یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان اس سے مرغوب بھی ہوتا ہے, ان کا کچھ خیال بھی رکھتا ہے کہ بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں, بڑی ان کی سے ہے. وہی یقولوا تسمع لقولہم, اور جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے بھی ہیں, اس لیے کہ بہرحال اپنے موسیٰ میں سے اہل قبیلہ جو بھی ہیں ان میں مالدار لوگوں میں سے ہیں، لیکن ان کی باطنی حقیقت کیا ہے؟ بزدلی کا جو انتہا کانا ہوں خشب مسندہ، یہ وہ خشک لکڑیاں ہیں کہ جن کو گھن لگ چکا ہو، سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے، اندر جان ہے ہی نہیں. ان خشک لکڑیوں کے معنی جنہیں کھڑا کر دیا ہو سہارے کے ساتھ. یحسبون کل صیحت علیہم، ذرا کوئی افواہ ہوتی ہے کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک دم جو ہے خوف زدہ ہو کر دبک جاتے ہیں. بزدلی کی انتہا، سمجھتے ہیں کہ ہر بلند آواز جو ہے وہ انہی کے اوپر آ کر پڑے گی. ہم العدو، یہ ہے اصل دشمن. فاحذرہم، تو اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بچ کر رہے. بظاہر مسلمان لیکن حقیقت منافق، اس لیے کہ یہ تو پھر مارے آستین ثابت ہوں گے نا، یہ تو پھر گویا کہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کہ پیٹ میں خنجر گھونپنے کا کردار ادا کریں گے. قاتل اللہ یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات ہم نے سن لی، ہمارے سے فلاں موقع کے اوپر کوئی غلط طرز عمل ہوا تھا، کوئی گستاخی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جا کے مانگ لیں گے معافی اللہ کے رسول سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کے بعض رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جا کر حضور کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، کہ گستاخی حضور کے جناب میں کی تھی تو اس کی معافی مانگ لیں، یہ بات رہتے ہیں. وہ ہم مستکبروں اور انتہائی استغفار کرتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم، اب ان کے لیے برابر ہے، اے نبی خواب ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لهم، خواہ استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی روزانہ ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہی ہیں کہ یہ جو مہاجر آ گئے ہیں وہاں سے لوٹے پٹے، گھر بار جو ہے وہاں چھوڑ کر، ان پر کوئی شے خرچ نہ کرو. جب حضور نے مواخات قائم فرمائی تھی ایک مہاجر اور ایک انصاری کے مابین، تو جو اشار اور قربانی کا معاملہ جو ہے ان انصاری صحابہ کی طرف سے سامنے آیا تھا، میں نے آپ کے واقعہ سنایا تھا، میں نے آپ کو کہ اپنا جو کچھ مال و دولت تھا اس کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میرے مہاجر بھائی کا، ایک میرا. لیکن یہ کیا کہتے تھے منافقین، یہ کیوں ان کو؟ اس لیے کہ وہ آگے الفاظ بھی آ جائیں گے کہ ہم تو بڑے عزت والے لوگ تھے، یہ ذلیل آ گئے وہاں سے، معاذ اللہ. الفاظ ہی نہیں قرآن کے، ان کو نکال باہر کرو یہاں سے، مدینہ کی بستی سے. یہ ان کے اندر جو بغض تھا صادق الایمان لوگوں کے لیے، تو فرمایا گیا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ تو اصل میں تم نے انہیں سینے سے لگا لیا، تم نے ان کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر میں اکوموڈیشن ان کو دے دی، ورنہ اگر تم جو ہے ان کے اوپر سے سرپرستی والا ہاتھ اٹھا لو تو یہ تمام کے تمام حضور کے قریب سے منتشر ہو جائیں گے. حتی ينفضوا، یہ سب منتشر ہو جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض، جبکہ یہ کل خزانے زمین و آسمان کے وہ اللہ کے لیے ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن یہ منافق جو ہیں وہ کچھ سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں. سوچتے اور سمجھتے تو حضور کے وفادار اور حضور کے سچے معنی میں ساتھی بنتے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہتے یہ ہیں کہ ذرا ہمیں مدینہ واپس پہنچ جانے دو. لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو ہم جو رہائشی تھے مدینہ کے، جو یہاں پہلے سے آباد تھے، جو عزت والے ہیں، اعز، یہ ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے. اگرچہ عربی زبان میں ازل جو ہے وہ کمزور کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں ترجمہ بھی جو ہے وہ ذلیلی کا کیا گیا، اس لیے میں نے بالکل وہی لفظ آپ کو کے لیے استعمال کیا، جن کی ذلت جن کا مقدر ہو چکی ہے، گویا کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یہاں مدینے میں آ کے. ذرا اپنا جو ہے دست شفقت ان کے اوپر سے پرو کرو، دیکھو گے سب کے سب جو ہے چھٹ جائیں گے مہاجر. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور اس سے بھی آگے کی بات تھی اس لیے کہ واقعہ جو ان آیات کے پس منظر میں ہے وہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے. ایک انصاری اور مہاجر کا کہیں کوئی کنواں تھا, وہاں سے پانی پینے میں کوئی باری پہلنے لگ گئی یا کیا ہوا, کوئی جھگڑا ہو گیا, بس اسی حد تک بات تھی. بات جو ہے وہ تو محمد تک پہنچی اور بات جیسے آپ کا یہ گریبان تک پہنچ گئی. بہرحال انسان جہاں بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صاحب ہر جو بھی وہاں اس غزوے میں شریک تھے وہ ایمان و تقویٰ کے حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پر ہو, جب لیول کے لوگ بھی تھے جذباتی بھی تھے. تو بات بڑھ گئی تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابئی کہیں کہیں سے گزر رہا تھا. اب دیکھیے نوٹ کیجیے, غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ ابن ابئی بھی حضور کے ساتھ تھا, ایسا نہیں تھا وہ گھر میں جو ہے کہ وہ ٹھنڈی چھاؤں کے مزے لے رہا ہو, ساتھ تھا. اور اس موقع پر اس نے یہ کہا تھا, لا یخرجن الاعز منها الاذل, کہ ہم جو عزت دار لوگ تھے یہاں کے مدینہ کے رہائشی ہیں, ان لوگوں کو ان کمی کاروں کو جو آ گئے ہیں مہاجر, ان کو نکال باہر کریں گے. اور ایک اور جملہ اس نے کہا, اپنے اسی جو بھی اس کا منافق ساتھی تھا جو جھگڑا کر رہا تھا اس مسلمان کے ساتھ مہاجر کے ساتھ, جو انصاری تھا بہرحال حضور کا ساتھی تھا, تو اب اس کو صحابی کے ایک لیبل تو لازمن دیں گے. تو عبداللہ ابن ابئی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان لوگوں کی مثال وہی ہے جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, سم من قلبک یا کلک, کہ اپنے کتے کو جو ہے وہ کھلا پلا کر موٹا کرو, کسی دن تمہاری گردن پر حملہ کرے گا. تو آج دیکھو یہاں تک ہو گئی, تم نے ان کی سرپرستی کی. اب یہ انتہائی تلخ الفاظ ہیں جو گویا کہ جسے آپ کہیے نا کسی شخص کے خوب سے باطن اور جو نفرت اس کے اندر بھری ہوگی مسلمانوں کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اس کا لیے وہ محاورہ اس نے استعمال کیا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اور اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن یہ منافق جو ہیں وہ دیکھیے قرآن نے کس قدر سافٹ قسم کا تبصرہ کیا ہے, حالانکہ کتنی بڑی بات جسارت تھی, لیخرجن الاعز منها الاذل, اور یہ بات بھی آخر جو ہے حضور کے کانوں تک پہنچائی گئی تھی کہ اس شخص نے یہ محاورہ بھی استعمال کیا تھا عبداللہ ابن ابئی نے. لیکن قرآن حکیم کا کہتا ہے انہیں علم نہیں ہے, علم حقیقی نہیں ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, اب یہ آخری رکوع جو ہے کل تین آیات ہیں اس میں, لیکن یہ کہ اس میں مرض نفاق کا جو علاج ہے, تشخیص تو ہو گئی, علامات کیا ہیں, جھوٹی قسمیں, جھوٹ بولنا, قول و فعل کا تضاد, پھر مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات پیدا کرتے چلے جانا, بڑھاتے چلے جانا, لیکن اس کا علاج جو ہے آخری تین آیات میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے بھی غافل کرتی ہیں, موت کے تصور سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی بھی انسان کے وہم و خیال سے صرف ظن کے درجے میں رہ جاتی ہے, مال اور اولاد. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں غافل نہ کر پائیں تمہارے مال اور تمہارے اموال اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون, اور جو اس کسوٹی پر پورا نہ اترا, اس معیار سے فیل ہو گیا, تو یہی وہ لوگ ہیں جو پھر خسارے اور تباہی سے دچار ہونے والے ہیں. یہ مضمون چونکہ آگے سورۃ تغابن میں بھی آئے گا بھی وقفے کے بعد, تو اس موقع پر چند الفاظ میں کہوں گا ضرور اس موضوع پر. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت مسلط کر دی جائے. موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے, زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. کوئی ایشورنس, کوئی گارنٹی, اگلا سال, اگلا ہفتہ, اگلا مہینہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں, اگلا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہمارے بہت سے ایسے ساتھی بھی ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں بڑے ذوق و شوق سے ہمارے ساتھ یہاں شریک محفل تھے, لیکن اس رمضان میں نہیں, دو ایک کو تو میں بھی جانتا ہوں, اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے. تو جب تم پر جب موت مسلط کر دی جائے گی, اس سے پہلے پہلے وقت ہے, جو ہم نے دیا اس میں سے لگاؤ, خرچ کرو. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اس لیے کہ جب موت کو اپنے سر پر کھڑا ہوا دیکھو گے, تو پھر تو ہر شخص یہ کہے گا کہ اے پروردگار ذرا مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے, چند دن اور دے دے بس. اب تو فرشتے نظر آ رہے ہیں نا, روح قبض کرنے کے لیے اللہ جو بھیج رہا ہے, تھوڑی سی مہلت, جو روپیہ پیسہ میں نے جمع کیا ہے سب کا سب. فاصدق واکم من الصالحین, تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا, کوئی شے اپنے پاس نہیں رکھوں گا, اور انتہائی سادہ سالے اور نیکوکار آدمی بن جاؤں گا. لیکن ذرا اس موت کو ٹال دے. اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ تو کسی شخص کے اس اجل معین کی اس موت کو مؤخر نہیں کرتا، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے. ورنہ تو ہر شخص یہی کہے گا کہ ذرا اس موت کو مجھ سے تھوڑا سا مؤخر کر دے، تھوڑا مجھے موقع دے دے. اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارا ہر ہر عمل، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں باخبر ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر.